الأنبياء والمرسلين وهو أحسن الخالقين، والصلاة والسلام على أفضل الصفراء المقربين وحبيب إله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الميامين المعصومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات
آج کی اس گفتگو میں بیک وقت کئی خصوصیتیں جمع ہو گئی ہیں، اس اعتبار سے یہ وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اہم ترین خصوصیت یہی ہے کہ آج شب شہادت ہے، لیکن منگل کی یہ گفتگو در حقیقت گزشتہ 7 یا 8 سال سے ماہ ربیع الاول سے رجب و شعبان تک ایک خاص عنوان کے تحت کی جاتی ہے. سیرت معصومین بھی اس میں بیان ہو چکی ہے، احوال قبر کا تذکرہ بھی ہوا، اصحاب معصومین کا تذکرہ بھی ہوا، علماء اسلام کا ذکر بھی ہوا. گزشتہ 2 سال سے مسلسل تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کریم کے اس حکم کی روشنی میں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمام دنیا کے انسانوں کو خصوصاً مومنوں کو یہ بتایا گیا کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کہ جس دور میں، جس زمانے میں، جن حالات میں، جس مقام پر تم جو کچھ بھی عمل کرنا چاہو اس سے متعلقہ کوئی نہ کوئی ہدایت زندگی رسالت میں تمہیں مل جائے گی. تو گزشتہ 2 سال سے اس سلسلے میں مسلسل سیرت رسول بیان کی جا رہی ہے اور تقریباً 22 تقاریر ہو چکی ہیں. اس اعتبار سے ہماری گفتگو کا آغاز تو اسی طریقے کے مطابق ہوگا، البتہ جو آج کی رات کا حق ہے وہ بھی انشاءاللہ ادا کیا جائے گا. لیکن پہلے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو سلسلہ 7-8 سال سے جاری ہے اور جس کی وجہ سے آج کے دن یہ گفتگو منعقد ہوئی، اسے نقصان نہ پہنچے اور ذکر رسول بہرحال افضل ترین اذکار میں سے ایک ہے. اس اعتبار سے اس لیے تقریر کو یاد دلاتے ہوئے میں آج کی گفتگو شروع کرتا ہوں. کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کے حالات سے لے کر قبل نبوت تک کے 40 سال کے حالات تقریباً بیان کیے جا چکے ہیں، اور اب اصل میں ہمیں گفتگو کرنا ہے اعلان رسالت پر. جس انداز سے اعلان رسالت ہوا، پھر اس کے بعد کس انداز سے تبلیغ کی گئی، کس انداز سے مخالفتیں ہوئیں اور کس طریقے سے ان مخالفتوں کا جواب دیا گیا، کس نے احسان کیا اسلام پر، کس نے غداری کی رسول اسلام سے، یہ سارا بیان اب شروع ہونے والا ہے. لیکن ضمن یہ بات آ گئی تھی کہ پیغمبر اسلام کی رسالت کی محنتوں کو سمجھنے کے لیے ذہن میں اس ماحول کا، ان حالات کا ایک ہلکا سا خاکہ ہونا چاہیے جو اعلان رسالت سے پہلے مکے میں، مدینے میں اور ان کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جاتے تھے. وہ کیا حالات تھے، وہ کیا ماحول تھا، ایک ایک چیز واضح ہو تو اس کے بعد پھر نبوت کے پیغام کی مخالفت کی وجہ بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ صرف ایک لا الہ الا اللہ کے اعلان سے وہ اتنا کیوں جوڑ رہے تھے، جب تک کہ یہ باتیں نہ ہوں کہ ان کا ماحول کیا تھا، مخالفت سمجھ میں نہیں آتی. گزشتہ مسلسل 2 تقاریر اس عنوان پر ہوئی کہ مجموعی اعتبار سے عرب کے ماحول کو مختصراً یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس اور اپنے قبیلے سے نکل جانے والا شخص گویا دنیا سے خارج ہو گیا، اپنا اس کا مال محفوظ، نہ اس کی عزت محفوظ، نہ اس کی جان محفوظ. ہر اخلاقی خرابی نرموں کے اندر موجود تھی. اگرچہ ان کا آغاز صحیح طریقے سے ہوا تھا، کیونکہ مکے کی سرزمین کو آباد کرنے کا شرف ابراہیم و اسماعیل جیسے انبیاء کو، کہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو بنیاد صحیح تھی، آغاز صحیح تھا، مگر رفتہ رفتہ زمانہ گزرنے کے ساتھ وہ تیز، وہ کجی، وہ راستے سے ہٹنے کا طریقہ آتا چلا گیا. اور خصوصیت کے ساتھ جب قریش کے ہاتھ میں مذہبی قیادت آئی اور وہ چودھری بن بیٹھے خانہ خدا کے، تو اس کے بعد تمام خرابیاں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئے. لیکن ان خرابیوں کے بیان کے بعد اس ایک چیز کا تذکرہ کر دینا بھی بہت ضروری ہے، بہت ہی مختصر طریقے سے، کہ ہمارا ایک عقیدہ بھی ہے اور تاریخ ہماری گواہی بھی دے رہی ہے کہ اس ماحول میں اور ان حالات میں جب سارے عرب اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے سوائے شاد و ناجر کچھ لوگوں کے، خاندان بنی ہاشم مجموعی طور پر اور پیغمبر اسلام کے آبا و اجداد خصوصی طور پر ان تمام خرابیوں سے دور تھے. اس لیے میں نے یہ کہا کہ جب تک یہ حقیقت ذہن میں نہ ہو کہ یہ ساری کی ساری خرابیاں جو عربوں میں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ ان کے بتوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نذرانے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو، چاہے وہ میراث کا مسئلہ ہو، چاہے وہ قتل کا مسئلہ ہو، چاہے وہ حج کا مسئلہ ہو، وہ ایک گزشتہ دو تفصیلیں ذہن میں رہے. جتنے بھی مسائل آبا و اجداد معصومین اور آبا و اجداد پیغمبر، ان تمام برائیوں سے بالکل پاک پاکیزہ اور منزہ سے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ نور افلاط طاہرہ اور افہام متحرہ میں منتقل ہو کر اس دنیا میں ظاہر ہوا. جب اس منزل پر ہمارا عقیدہ، تو پھر یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ہم کسی بھی ایسی روایت کو مانیں کہ جس میں آبا و اجداد رسول نہیں بلکہ صرف ذات رسالت پر کسی اعتبار سے اعتراض ہو رہا ہے، یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قبل رسالت پیغمبر عام بچوں کی مانند تھے اور جو عام ماحول تھا اگر پورے طور پہ نہ صحیح تو کافی حد تک اسی ماحول میں رنگے ہوئے تھے. جب ہم پیغمبر کے والد ہو، دادا ہو، پردادا ہو، چچا کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، تو ذات رسالت کے بارے میں تو ممکن ہی نہیں. چنانچہ سیرت رسول ہمارا نقطۂ نگاہ پیش کرنے کے لیے یہ ضروری کہ ان چند روایتوں کو دوہرا دیا جائے جسے تمام علماء اسلام لکھتے، یہاں تک کہ وہ بھی کہ بہت تحقیق کے ساتھ سیرت لکھ رہے ہیں، علامہ شبلی نعمانی ہو، سید سلیمان ندوی ہو، یا دور آخر میں جو سیرت کی سب سے اہم کتاب لکھی گئی مولانا مودودی، ان روایتوں کو اس سب نے نقل کیا کیونکہ اتنی معتبر روایتیں ہیں کہ ان سے انکار بھی نہیں کر کیا جا سکتا. الحمدللہ ہمارا ذخیرہ احادیث اور ہماری کتب تاریخ ان تمام روایتوں سے بالکل پاک، لیکن عام کتابوں میں تو اتنی مستند طریقے سے یہ حقیقتیں لائی گئی، حقیقت بنا کے لائی گئی کہ ان سب کو ماننا پڑا. اگرچہ انہوں نے ضمنی طور پر یہ دیا ہے کہ پیغمبر ان تمام چیزوں سے بچ گئے، مگر ویسے کس انداز سے لکھا گیا کہ مگر پیغمبر نے حصہ لینا چاہا خدا نے ان کو بچا لیا. مگر سیرت النبی کے اندر یہ روایت ہر ایک نے لکھی، اور عجیب بات یہ یعنی ستم والا ستم کہ مولا کائنات کے حوالے سے یہ بات آئی عام کتابوں، بات بالکل واضح ہے کہ اگر مولا نے کبھی اشارتن بھی کہا ہوتا تو ہماری کتابوں میں ضرور یہ روایت ہوگی. ہماری کتابوں میں تو محض بلاغت کی وصولات کہ جس میں مولا کائنات نے مسلسل خط رسالت اور باب رسالت کی ان حالات کی روشنی ڈالی کہ جن کے بارے میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا، لیکن خلاصہ یہ بھی بیان کیا کہ رسالت کے اعلان سے پہلے بھی میں ریح نبوت کو سنتا تھا، نبوت کی خوشبو کو سنتا تھا. ان حالات میں اس روایت کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، لیکن یہ لکھا ہے سب نے کہ ایک دن پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے کہا کہتا ہے علی، میں وہی روایتیں کہہ رہا ہوں جو بہت مستند طریقے سے تحقیق کے بعد لکھی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیرت کی کتابوں میں یہ روایتیں، میں کہہ رہا ہوں کہ سیرت کی وہ کتابیں کہ جنہیں ریسرچ کر کے لکھا گیا ان تک میں یہ روایتیں آ گئیں، ورنہ اگر عام علماء کی کتابوں کو میں پڑھنا شروع کر دوں تو حیرت بھی ہوگی، تعجب بھی، اور ساتھ ساتھ انسان کا ایمان برداشت بھی نہ کر پائے گا.
میں فقط علماء اسلام میں سے جو محقق علماء جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے تحقیق کر ہر اس روایت کو ترک کر دیا ہے کہ جو شان رسالت کے خلاف اس کے باوجود یہ روایتیں آئی ہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا نقطہ نگاہ واضح ہو. ایک دن رسول کہہ رہے ہیں کہ اے علی میں نے اپنے نوکر میں کبھی عام لوگوں کی طرح سے ان کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تحقیق کے بعد اس روایت کو لیا گیا. البتہ صرف دو مرتبہ میرا ارادہ ہوا مگر دونوں مرتبہ میرے پروردگار نے مجھے بچا لیا. اے علی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں چند دنوں کے لیے مکے سے باہر بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا. رسول خدا کی بکریاں چرانے کی تفصیل اس تقریر میں آئی تھی کہ جو پیغمبر اسلام کے 12ویں اور 14ویں سال کے حالات بیان کر رہی تھی. وہ تقریر جو ہماری اس سے پہلے ہوئی اس کو ذہن میں رکھیے کہ پیغمبر اسلام زیاد کی پہاڑیوں پر بکریوں کو لے کے جایا کرتے تھے. تو کہا کہ اے علی ایک مرتبہ میں گیا تھا اور بکریاں چرانے کے لیے 2 دن 3 دن 4 دن اپنے گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا. ایک دن میں نے اپنے دوست سے کہا ایک ساتھی سے کہا کہ آج رات تم میری بکریوں کی حفاظت کر لینا میں ایک رات کے لیے مکے جا کر واپس آنا چاہتا ہوں. تو یہ آپس میں اس قسم کی باتیں تو چلتی رہتی تھیں کبھی یہ ان کے جانوروں کو دیکھ لیں کبھی وہ ان کے جانوروں کو. تو پیغمبر کی یہ فرمائش کوئی عجیب فرمائش نہ تھی. ساتھی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ رات کے وقت میں دیکھ بھال کروں گا ان صبح آ جانا. پیغمبر خود یہ روایت پوری پیغمبر کی زبانی ہے اور مولا کائنات کو راضی بنایا گیا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں پہاڑیوں سے اتر کے مکے میں آیا. جیسے ہی مکے شہر میں داخل ہوا تو جس پہلے محلے کے سامنے سے گزرا میں نے دیکھا کہ وہاں سے خوب ڈھول نقارے اور گانے وغیرہ کے آلات وغیرہ لائے گئے اور خوب وہاں پہ گانا بجانا ہو رہا. پیغمبر نے کہا کہ میں اسی کے لیے تو آ رہا تھا, یعنی آج کی رات جو مجھے مکے میں گزارنا تھا وہ انہیں سرگرمیوں میں گزارنا تھی جو اس زمانے کے نوجوانوں کا طریقہ تھا. شراب کی محفل میں بیٹھ جانا معاذ اللہ, یا جوئے کی محفل میں چلے جانا, یا گانے کی محفل میں چلے جانا. تو میں وہیں رک گیا, میرے قدم فکر گئے اور میں نے پوچھا کہ یہاں پھر کیا تقریب ہے یہاں پہ. تو کسی نے کہا کہ گھر والے کے یہاں شادی ہے اور شادی کے لیے یہ چند راتیں جو ہے مسلسل یہاں گانا بجایا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ ایک عام دعوت تھی. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں اسی کے لیے آیا تھا تو شہر میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی, میں وہیں رک گیا اور وہاں کچھ گانے بجانے کی تقریب میں بیٹھ گیا. لیکن میرے پروردگار نے مجھے بچا لیا کیونکہ میں بیٹھا اور پھر جو میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سورج نکل آیا, یعنی خود بخود مجھ پر ایک نیند تاری ہو گئی اور اس نیند کی وجہ سے ساری رات میں سوتا رہا اور اگر گانا بجتا رہا. صبح میری آنکھ کھولی, گانا بجانا بند ہو گیا. دن کو لوگ کام کرتے ہیں, رات کو اس طرح سے اپنی رات گزارتے. میں واپس آ گیا اپنے دوست کے پاس. اگلی رات پھر شروع ہوئی تو میں نے پھر اپنے دوست سے کہا کہ آج بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے ساتھی مکے جا کے رات گزارتے میں آج بھی جا کے یہ رات گزاروں میرے جانوروں کو دیکھنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. پیغمبر کہہ رہے آج کی رات ہی میں آیا, اسی تقریب میں پہنچا کہ یہ سب سے آسان ہے. باہر سے اترے اور داخل ہو کر اس کے اندر وقت بھی کم لگتا. چنانچہ پھر میں جا کے بیٹھ گیا, بڑے زوروں میں گانے بجانے کی محفل ہو رہی. مگر پھر ایک مرتبہ مجھے نیند آ گئی اور صبح میری آنکھ پوری سورج چمک رہا. پھر میں واپس گیا اور اے علی مجھے پتا چل گیا کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے اس قسم کی تقریب سے روکنا چاہ رہی, اس لیے اس کے بعد میں نے کبھی اس میں حصہ نہیں لیا. یہ روایت آگے کہ پیغمبر کا ارادہ تو یہ تھا کہ ساری رات نوجوانوں کے مشغلوں کے اندر حصہ لے. ان میں سے ایک گانے بجانے کی محفل بھی تھی, مگر آئے بیٹھے تو صحیح لیکن نیند آ گئی اور گانا سن نہ سکے. بہرحال یہ ایک روایت ہے تحقیق کے بعد لکھی گئی. ایک اور روایت ایسی ہے کہ جسے مجلس میں تقریر میں بیان کرتے ہوئے زبان بھی رک جاتی ہے, لیکن اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ تمام علماء نے اسے تحقیق کے بعد بھی بڑے بے خوفی کے ساتھ بیان کیا. اس لیے مجھے یہ اطمینان تو ہے کہ اس پر کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوگا. البتہ یہ دوسری بات ہے کہ خود دل نہیں جا رہا, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کو اس روایت کو بھی دہرانا پڑے گا. دوسری روایت ہمارے ساتھ میں آتی ہے اور اس میں غضب یہ کیا گیا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کا حوالہ دیا گیا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے یہ فرمایا, اور روایت صحیح ہے کہ ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے, پیغمبر اسلام کے بچپنے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو آنکھ عربوں کا طریقہ تھا لباس کے بارے میں نے کبھی اس طریقے پہ عمل نہیں کیا. اور یاد ہوگی آپ کو گزشتہ تقریر کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ عرب کپڑے پہن تو لیتے مگر اس کا مقصد یہ تھا کہ زیب و زینت یا گرمی سے اپنے آپ کو بچانا. کپڑے پہننے سے جسم کو چھپانا اس کا مقصد نہیں تھا, شرم و حیا کا تصور موجود نہیں تھا عام عربوں کے پاس. تو پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عام عربوں کے طریقے سے کبھی اس پہ عمل نہ کیا, فقط ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ میرے خدا نے مجھ کو بچا لیا. وہ یہ کہ عرب کے بچے کھیل رہے تھے اور سامان وغیرہ کھیل میں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے. پیغمبر اپنے لڑکوں کی باتیں بیان کر رہے ہیں. میں نے ان کو اس تقریب میں نہیں بیان کیا جہاں لڑکپن کا زمانہ بیان کیا گیا تھا, کیونکہ میں نے یہ کہا کہ اس تقریب جگہ میں آیا کہ آ جائے ہمارا سیدھے اسی جگہ واضح ہو جائے. پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ میں عام بچوں کی طرح سے میں نے بھی سامان اٹھایا. جب سامان لے جاتے وقت عرب کے بچے اپنی آسانی کے لیے اپنے لباس کو سمیٹ لیتے تھے, یعنی پورے کرتے کو اٹھاتے تھے. عرب میں جو لمبا کرتا پہنا جاتا ہے کندھے سے لے کر پہنچا, اس کو اٹھا کر کمر کے ساتھ باندھ لیتے تھے تاکہ چلنے میں پھرنے میں سامان اٹھا کے جا رہے ہیں پیر لڑکرائے نہیں, کپڑا بھی کے ہٹتے نہیں. اب ان کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے کہ یہ کپڑا اٹھا کے کمر تک باندھ لینے آگا جسم جو ہے بالکل ظاہر ہو رہا, کیونکہ یہ کوئی برائی نہیں تھی, کوئی عیب نہیں تھا, کوئی خرابی نہیں تھی. پیغمبر کہہ رہے کہ میں نے اسی طریقے سے اسی دستور کے مطابق عمل کیا, لیکن ابھی تھوڑی دیر کرا ہوں گا کہ بے اختیار میں ٹھوکر کھا کے گر پڑا, سب میرا کپڑا کھل گیا اور جہاں تک ہوتا ہے یعنی ٹانگوں تک وہ کپڑا وہیں تک پھیل گیا. میں نے دوبارہ یہی کوشش کی تو دوبارہ میں نے ٹھوکر کھائی اور میرا لباس پورا آ گیا, جس سے میں سمجھ گیا کہ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے لباس کو اٹھا کر ناپتے لے جا کے پھانوں. یہ معاملہ یہ روایتیں ایسی ہیں کہ بیان کرنا بھی مناسب نہیں لگ رہا, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو اس میں وہ روایتیں جن سے دشمنوں نے تازہ اٹھایا اس کو میں نہیں بیان کر رہا, کیونکہ میرا مقصد معاملہ تو ابھی میرے سالت نہیں. یہ تو روایت وہ ہے کہ جسے ریسرچ کے بعد ابھی تک تحریر کیا جاتا اور پھر علماء اسلام اسی پہ استفاع نہیں کرتے, بلکہ لکھ دیتے کہ خدا کی یہ مدد اپنے رسول کے بارے میں جوانی کے اندر بھی جیسے یہ تو لڑکن کی بات بتائی دس سال بارہ سال کی عمر اسی کا استفاع نہیں کیا, 35 سال جب پیغمبر اسلام کی عمر. جب ایک انسان عام انسان کی ہوش و حواس والا انسان ہوتا اس وقت میں تذکرہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 3 ہفتے پہلے تعمیر سونے کا موضوع زیر بحث آ گیا, اسی سلسلے کی روایت. پیغمبر کی عمر 35 سال کی ہے, تو خانہ کعبہ کو گرا کے دوبارہ بنانے کی بات ہوئی ہے. حضرت حضرت کے گھر تو بعد میں کھڑا تھا, اس سے پہلے دیواریں بنائی جا رہی. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ اور دوسرے مکے والوں کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر میں حصہ لے رہا اور اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہا تھا. تو اب یہ بچوں کا نہیں بڑوں کا بھی طریقہ تھا کہ اینٹیں اٹھاتے وقت یہ وزن کر کے رکھتے وقت وہ اپنے لباس کو اٹھا کے ناک سے باندھ لیتے تھے تاکہ چلنے میں آسانی رہے. 35ویں سال جو واقع آئے اور نقل کیا جا رہا ہے مزل رسول کے حوالے سے, ایک مرتبہ پھر میں نے اپنے لباس کو اٹھا لیا, مگر جیسے ہی لباس کو اٹھایا ویسے ہی مجھ پر ہنسی آ گئی, میں بے ہوش ہو کے گر پڑا. دوبارہ میں جب مجھے ہوش آیا میں نے کوشش کی, پھر میں ہنس کھا کے گر پڑا. تو میں سمجھ گیا کہ وہ شخصیت نہیں چاہتی ہے کہ میں میرا جسم جسم نچلا جسم کسی کے سامنے دنیا میں کسی انسان کے سامنے ظاہر ہو. دیکھیے پہلے روایت کی بتائی گئی کہ لڑکپن میں پیغمبر یہ سمجھ گئے, پھر یہ کہا گیا کہ اس کے باوجود جوانی میں پیغمبر نے ایسی بات کی تکرار کی. ہاں موجودہ دور کے غالب مولانا مودودی نے ان روایتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ دوسری روایت پہلی روایت تو سب مانتے ہیں کہ اس روایت سے ایسا لگ رہا کہ پیغمبر اپنے لباس کو رانوں سے اوپر نہیں اٹھا پائے تھے کہ بچ کھا کے گر پڑے, یہ بڑی تحقیق کے بعد بڑے ریسرچ کے بعد کس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں تک تو ماننا ہی پڑے گا ہمیں, لیکن اس سے آگے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لباس اٹھنے سے پہلے پیغمبر بے ہوش ہوتے گر پڑے. لیکن روایت بالکل صاف ہے, اس میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, انسان اپنے دل سے لگائے تو دوسری بات. آج اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس قسم کی کوئی چیز پیغمبر سے پیغمبر خاندان پیغمبر کے لیے بھی ممکن نہیں, لیکن یہ روایتیں ہیں. اچھا ان روایتوں کے بعد ایک اور روایت, یہ روایت بھی میں اس لیے لکھ رہا اس لیے بیان کر رہا کہ علماء نے اس کو بھی مستند روایت مانا. مستند کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ یہ کہا ہو کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کتاب میں تو ہے, ورنہ کتاب کی دو روایتیں ایسی ہیں جو اب علماء نے لکھنا بند کر دی. ایک روایت تھی کہ پیغمبر اسلام نے اپنی جوانی میں ماذا اللہ شراب کی محفل میں شرکت کی اور حصہ لیا تھا قاعدہ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا. یہ حدیث کے مستند کتابوں کی روایت ہے مگر آج سیرت لکھتے وقت علماء اس کو نظر انداز کر دیتے. جواب نہیں دیتے کہ روایت غلط, کیونکہ اس کو غلط ثابت کرنا مشکل, لیکن اس کو لکھتے ہی نہیں ہے نظر انداز کر دیتے. اور دوسری روایت ہے کہ مرتبہ پیغمبر اسلام بتوں کا بتوں پر چڑھایا ہوا کھانا استعمال کیا اور کھایا کہ جو کسی نے آ کر وہ لاتوں مناتوں اس کا چڑھا دیا تھا, اس کھانے کو پیغمبر نے استعمال کیا. لیکن اب آپ کر کے علماء اس کو بھی نظر انداز کر جاتے, غلط ثابت کر کے نہیں ویسے چھوڑ دیتے ہیں کہ روایتیں لکھنا صحیح نہیں. بہرحال وہ روایتیں کتنی مسترد ہیں میں پھر بھی ان کو نہیں بتا رہا, صرف اس لیے کہ جب ہم مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم کیوں ان روایتوں کا تذکرہ کریں. مگر اب تک جو روایتیں میں نے پڑھی ہیں ان کو چھوڑا نہیں ہے, ان کو پورے یقین کے ساتھ میں اپنی کتاب میں لکھتے. جناب کی ایک روایت اور آتی, وہ روایت یہ, اب اگر ان تمام روایتوں کو ملا خاص طور پر یہ آخری روایت اگر آپ کے ذہن میں رہے تو ایک نتیجہ ہمارے سامنے آتا کہ در حقیقت اعتراض کسی اور پہ کرنا تھا مگر براہ راست اعتراض کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے مسلمانوں نے کہ جب دشمن کے پاس بھی ایک بغیر دلیل کے بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. آج کے زمانہ نہیں, اس سے پہلے اب دیکھیے آخری روایت میں شاید آپ میری بات سمجھ جائیں, میں آپ نے اس کو اور واقع کروں. یہ بھی روایت آئی ہے اور حتیٰ یہ کہ کچھ مولانا مودودی نے بڑے فخر کے ساتھ اس کو لکھا پیغمبر اسلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے. وہ لکھتے ہیں کہ خاندان بنی ہاشم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عام طور پر عربوں کے تہواروں سے اور باقی چیزوں سے دور رہتے تھے, مگر عرب میں ایک حصہ جس کا نام تھا بوانا, یہ بڑا اہم بت مانا جاتا تھا منتوں اور مرادوں کے لیے. لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی کہ فقط ایک مرتبہ سال میں اس کی زیارت کا موقع ملتا تھا. سال میں ایک مرتبہ خاص عید منائی جاتی تھی اس بت کے قریب, یہ مکے میں نہیں تھا, مکے سے باہر تھا. چنانچہ سارا مکہ اور سارا عرب وہاں آتا, پورا ایک دن اس میں قربانیاں دی جاتی تھی, چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے, نظر و نیاز کا انتظام کیا جاتا اور پھر اگلا دن احتکاب کیا جاتا. جس طرح ہم لوگ مسجدوں میں رمضان میں احتکاب کرتے ہیں, ایک دن اس بت کا احتکاب کیا جاتا اور تیسرے دن اس کی مناسبت سے خوشی منائی جاتی تھی اور جتنے تہوار میں چڑھے تھے ان میں دو حصے نکال کر, ایک خدا کا حصہ ہے بتوں کا جو آج سے دو ہفتے پہلے کی تقریر, باقی جو تھا شروع میں تقسیم کر دیا جاتا. احتکاب کے بعد جو نیاز ملتی تھی بت کی تب بڑے شوق سے اس کو کھایا کرتے. خاندان بنی ہاشم عام طور پہ تقریبات میں شریک نہیں ہوتا مگر اس بت کے احتکاب اور عید کے جشن میں ضرور جاتا. ہر سال ابو طالب اپنے پورے گھرانے کو لے کے جاتے تھے کہ ان کے خاندان کے سردار ابو طالب تھے اور ابو طالب کے ساتھ ان کے بھائی, ان کی بہنیں, ان کے گھر والے سب جاتے تھے اور ہر سال پیغمبر اسلام کو بھی مجبور کیا جاتا تھا کہ چلو ہمارے ساتھ, لیکن پیغمبر اسلام منع کرتے تھے کہ ہم میں ان بت کے پاس جانے کو تیار نہیں. واپس آنے کے بعد پیغمبر کے سارے چچا ساری کپیاں ہر سال ناراض ہوتے تھے, ہر سال ناراضگی ظاہر کرتے تھے کہ تم نے توہین کر دی اور تم نے ہماری منتوں کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی. یہ پوری ایک روایت بنائی جا رہی ہے, آخر تک ہر سال یہ ناراضگی ہوتی تھی. خیر یہ بھی روایت کی نقل کرنے والوں کی مہربانی, یہ نہیں لکھا کہ واقع کا ابو طالب ناراض ہوتے تھے بلکہ دوسرے جگہ اور خفیہ ناراض ہوتے تھے کہ تم کیوں نہیں گئے ہمارے ساتھ. آخر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ یہ سالانہ جھگڑا گھر والوں کے ناراض ہوتے ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں رب پیغمبر, کیونکہ جس زمانے کی روایت ہے وہ اعلان رسالت سے پہلے کا زمانہ, اسی طریقے سے علماء نے رسول کا نام لے کے لکھا. لیکن خیر پیغمبر نے کہا کہ اس سال میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا اور پیغمبر اپنے پورے خاندان کے ساتھ گئے. وہاں جانے کے بعد پہلا دن چڑھاوے کا دن آئے, جس وقت باقی سارے لوگ ابو طالب اور ابو طالب کے بھائی اور ابو طالب کی بہنیں اپنے چڑھاوے لے کر اس بت کے قریب پہنچے تو رسول ان کے پاس, مگر آگے راستے میں جا کے رسول نے ایک دم منہ موڑا اور کسی طرح بھاگتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. جہاں کی یہ خاندان باتیں تو نہیں آ سکتا, یہ تو بتوں کی طرف جا رہے ہیں, ترین ہوگی واپس آنا. جناب کے لوگ اپنے طریقے سے آگے بڑھے, چڑھاوے وغیرہ چڑھا کے آئے اور اس کے بعد جب یہ تقریب ہو گئی تو واپس آ کے اپنے خیمے میں بیٹھے, لیکن پریشان تھے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ رسول آ رہے, سارا خاندان محبت کرتا، بہنوں کو بھی پتا ہے کہ جو ہمارے مرحوم بھائی کی نشانی، اور بھائی جو ہے وہ بھی جانتے. سنا قسم نے پھیر لیا اور کہا کہ اس طرح سے تم بچ گئے، لیکن یہ بتاؤ تو تم گئے کہاں سے؟ پیغمبر نے کہا کہ آئندہ میں یہاں نہیں آیا کروں، کیونکہ جیسے ہی میں آگے بڑھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی طاقتور بڑے رنگ کا آدمی میرے راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ میری گردن میں مکہ مار کے کہتا ہے کہ واپس پلٹ جا، یہ جگہ میرے لائق نہیں ہے، اس لیے میں واپس آ گیا. تو اب یہ تو میں نے نمونہ پیش کیا روایتوں کا جسے تحقیق کے بعد صحیح ثابت کیا ہے علماء. اچھا ایسی ایک دو روایتیں اعلان رسالت کے بعد کی بھی، وہ آپ بعد میں سنیں گے، ابھی تو بات ہو رہی ہے رسالت کے اعلان سے پہلے. یہ ساری جتنی روایتیں بھی کتابوں میں موجود ہیں، چاہے مستند ترین کتابوں میں کیوں نہ ہو، پہلی بات تو یہ کہ ہماری کتابیں اس سے خالی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمارا بہرحال عقیدہ یہ ہے کہ اعلان رسالت سے پیغمبر کی قسمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پیغمبر اعلان رسالت کے بعد جتنے معصوم ہیں، اس اعلان سے پہلے بھی اتنے ہی معصوم، جسے قسم کو کوئی فرق نہیں. اس لیے پیغمبر کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ معذلہ کسی تقریب میں بے لباس ہو جائے، یا کبھی پیغمبر بتوں پہ چڑھانے چڑھانے کے لیے جائیں، یا پیغمبر کبھی نام دانے کی محفلوں میں قبل رسالت بھی بیٹھنا چاہے، یا پیغمبر معذلہ کبھی شراب پیے، یا پیغمبر کبھی بتوں پر چڑھایا ہوا کھانا کھائے، ہمارے عقیدے سے یہ ساری روایتیں غلط ہیں. جب اعلان رسالت سے پہلے کی روایتیں غلط ہیں، تو اعلان رسالت کے بعد کی روایتیں تو بہتر ہی ہوگا غلط ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی، یہ صرف پیغمبر ہی کی بات نہیں بلکہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبدالمطلب اور حضرت حاشم، ان سب کے بارے میں بھی یہی عقیدہ. چنانچہ یہ آخری روایت بتوں پر، جس میں ایک روایت میں پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیا گیا، سب کا ایک روایت میں تذکرہ ہو گیا، پیغمبر اسلام پر اتنی مہربانی کی گئی کہ آخر راستے سے واپس کر دیا، لیکن حضرت ابو طالب وغیرہ کو تو بتوں پر چڑھانا چڑھانے تک دکھایا گیا. یہ ساری روایتیں ہمارے اعتبار سے غلط ہیں. اس لیے تاریخ کی ہر کتاب میں ہونے کے باوجود آج اس 22ویں تقریر تک ان کا تذکرہ نہیں ہوا. میں ان چیزوں کا ذکر اس لیے کر جاتا ہوں کہ سیرت رسول جو لوگ سن رہے ہیں اس وقت یہ باتیں سنیں، وہ یہ دیکھیں کہ عام تاریخوں سے ہماری تاریخ کہاں کہاں مختلف. اچھا اب آئیے ہم اپنے موضوع کو مکمل کریں کہ بات ہو رہی تھی عرب کا پورا ماحول تقریباً بگڑا ہوا، تقریباً پورا ماحول بگڑا ہوا، مگر یہ خاندان بنی ہاشم کے افراد اس سے محفوظ ہیں. سب نہ صحیح تو جن جن کا پیغمبر اسلام سے یا مولا کائنات سے براہ راست رشتہ، وہ ان تمام برائیوں سے محفوظ ہے. یہاں پہ ایک سوال ضرور پیدا ہوگا جس کا جواب دینے کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل دینا پڑے گی، کہ خاندان بنی ہاشم اگر اس طرح سے اپنے آپ کو الگ کاٹ کے بیٹھا تو عرب کے ماحول میں وہ بالکل نہیں چیز ہونی چاہیے. عرب نے ان کو زندہ کیسے رہنے دیا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ سارا ماحول ایک طرف ہو اور یہ 400 آدمی ہے ایک طرف؟ اس لیے یہ بات بھی آپ ذمن سن لیجیے کہ ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں موضوع کی آخری چیز ہے جس کے بعد اعلان رسالت کا تذکرہ ہوگا. یہ بات بھی ذہن میں محفوظ کر لیجیے کہ پیغمبر اسلام کی رسالت کے اعلان سے پہلے جب پورا حرم اس بگاڑ کے ماحول میں تھا جو میں نے مسلسل 2 ہفتے آپ کے سامنے پیش کیا، تو خاندان بنو ہاشم کا ذکر تو آج اس لیے آیا کہ خصوصیت، لیکن اس کے علاوہ بھارت کی سرزمین میں خاص طور پر مکے ایک چھوٹا سا گروہ تھا جن کا نام تھا ہنوفا حنیف، اس پوری جماعت کا نام. یہ وہ لوگ کہ جو رسالت کے اعلان سے پہلے ہی اپنے دین سے مطمئن نہیں تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بتوں کو ہم کیسے خدا مانے. ایسی کئی شخصیتیں تھیں تقریباً 16-17 کے نام تاریخ میں ملتے ہیں جو اگر اعلان یہ کہتے تھے کہ کس عقیدے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب اپنے ماحول سے بغاوت کر رہے تو پھر آخر کس چیز کو مانے؟ سامنے کوئی دوسری چیز نہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر ترقی کو چھوڑ کے اسے قبول کر لیں. لیکن یہ ایک ایسا گروہ ہے جن کا نام ہے ہنوفا حنیف لوگ، جو ترقی سے انکار کر رہے. بنا کے خاندان بنی ہاشم کے علاوہ بھی ایک گروہ ایسا ہے، اور وہ گروہ کیونکہ اپنے دل اور اپنے عقل کی وجہ سے وہ ترقی کو چھوڑ کے آیا ہے، اس لیے وہ الگ ایران اپنے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں. خاندان بنی ہاشم کو جو دین ابراہیمی پہ چل رہا، اور ہمارے یہاں بات روایت ہے کہ حضرت عبدالمطلب اور حضرت ابو طالب نبی کے اوصیہ میں سے، حضرت اسماعیل کے اوصیہ میں سے، تو ان کے پاس تو پرور بکار عالم کا حکم کہ الگ بھی رہنا مگر علم اعلان اپنے عقیدے کے حاضر نہیں کرنا. لیکن جو باقی لوگ ہیں میں پروردگار کے تحت تو نہیں ہے, وہ تو اپنی عقل کے مطابق اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے. چنانچہ وہ لوگ علم اعلان عرب کے کہتے تھے کہ سب غلط کر رہے ہیں, تم یہ سب باطل ہے, یہ سب خلاف عقل ہے, یہ سب گناہ. تو ان کی وجہ سے خاندان بنے حاصل کا عقیدہ جو تھا عربوں کو زیادہ عجیب. سیرت رسول میں اس واقعے کو ضرور نقل کرتے, ضرور نقل کرتے کہ پیغمبر اسلام کی رسالت کے اعلان سے کافی پہلے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ عرب کے لوگ عید منانے کے لیے اسی بت پر پہنچے جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ سنا. اعتکاف میں گئے اور اگلے دن عید منانا. چار مختلف لوگ یہاں پہ جمع ہو گئے. ایک کا نام تھا وفا ابن نوفل, ایک کا نام تھا عثمان ابن عبیدہ, ایک کا نام تھا عبید اللہ ابن جعش, اور ایک کا نام تھا زید ابن عمر. یہ چار آدمی یہاں پہ جمع ہو گئے. اب یہ جو پورا عرب آیا ہے ہر قبیلہ ایک دوسرے سے مل رہا, ان کی آپس کی بات چیت ہوئی, تو چاروں نے دیکھا کہ ہم عقیدہ سنا کے ان چاروں آپ جلا کر آپ کو جمع اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہماری قوم کتنی احمد اور بے وقوف, ان بتوں کو خدا مانتی جس پر اگر ہم پیشاب بھی کر کے چلے جائیں تو یہ ہم کو نہیں روک سکتے. یہ کہتے کسی کو پیدا کریں کہ یہ ہمارے کے لیے روزی دیں گے, یہ رسک دیں گے, یہ بالکل غلط عقیدہ. آؤ ہم حق کی تلاش میں نکلے اور آپس سے یہ عہد کریں کہ وہ ترقی کو چھوڑ دیں, سیدھے راستے کو ڈھونڈیں گے جس سے مل جائے وہ دوسروں کو اطلاع دیں. یہ ویسے تو پورا خطرہ آدمی ہے لیکن یہ چار مل گئے اور چار میں مل کے یہ تحریر چلائی, آپس میں مل کے یہ طے. اچھا ان چار میں اب تھوڑی دیر کے بعد جس کے بعد باہر آنے کے بعد کہتے ہیں شروع کر دیں. یہ چار بڑی اہم شخصیتیں اور میں نے اس لیے اس واقعے کا تذکرہ کیا کہ دیکھیے ابھی تک جو میری گفتگو چل رہی وہ پیغمبر کے خاندان کے بارے میں تھی. جناب خدیجہ کا خاندان بھی میں بحث نہیں آیا, جبکہ جناب خدیجہ سے جو سلسلے اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے کہ جناب سیدہ سے جو حکمت کا سلسلہ چلا وہ آغاز تو جناب خدیجہ سے ہوا. اس اعتبار سے میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں. آج کے جو چار آدمی جمع ہوئے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمارا دین غلط ہے. یہ چار آدمی کون ہیں؟ دیکھیے چاروں اہم شخصیتیں. ان چار میں سے دو ایسے جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی, حضرت خدیجہ کے والد کا نام ہے خویل, خویل کے سگے بھائی نوفل, ان کے بیٹے ورقا ابن نوفل, جن کا ذکر آپ نے جناب خدیجہ کے نکاح کے سلسلے میں سنا, اور خویل کے ایک اور بھائی ہیں ہویرس, ان کے بیٹے عثمان جو اپنے عقیدے کو چھوڑ رہے ہیں. یعنی جناب خدیجہ کا خاندان بھی ان خاندانوں میں سے ایک تھا. کہ خدیجہ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, دو چچا, دونوں چچا انتقال کر رہے ہیں مگر دونوں کے جو بیٹے وہ بت پرستی کو چھوڑ بیٹھے ہیں, بت پرستی سے نفرت کر رہے ہیں. ابھی تو علماء اسلام نے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں لکھا لیکن بہت بڑے لفظوں میں لکھا کہ پیغمبر اسلام کا ایک پڑوسی, بلکہ یہ کہتے جناب خدیجہ کا ایک پڑوسی یہ روایت نقل کرتا کہ جب شادی ہو گئی تھی پیغمبر کی اور کچھ دنوں کے بعد پیغمبر خدیجہ کے گھر میں منتقل ہو گئے تو ایک رات کو میری آنکھ کھلی. آنکھ اس لیے کھلی کہ خدیجہ کے گھر سے جھگڑے کی آواز آ رہی تھی, جھگڑے کی آواز آ رہی. آنکھ کھل گئی, میں چھوٹے چھوٹے مکانات تھے پرانے زمانے, میں نے سنا کہ یہ خدیجہ کے شوہر کہہ رہے لا حافظ اللہ تبل اس کا منات, ہرگز نہیں, میں نہ لات کی عبادت کروں گا, نہ مناط کی عبادت کروں گا, نہ اس کی عبادت کروں گا. اور خدیجہ کہہ رہی ٹھیک ہے آپ کو عبادت نہیں کرنا, چھوڑ دیجیے ان کو. علماء اسلام نے لکھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پہلا جملہ خدیجہ نے کہا ہوگا, کیونکہ عربوں میں یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت عبادت کر کے سوتے. تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اتنا خیال ہے ان کو کہ اگر سفر میں نہیں جا تو ایک بت بنا تو ضرور اپنی جیب میں رکھ کے لے جاتے ہیں, تو سوتے وقت عبادت ضرور کرتے ہیں. علماء نے اندازہ لگایا, دیکھیے روایت آپ نے سن لی اس میں جناب خدیجہ کی زبان سے اور کوئی جملہ نہیں, مگر علماء نے اس روایت سے اندازہ لگایا کہ شاید یہ گفتگو اس طرح ہوئی کہ خدیجہ نے کہا ہوگا اپنے شوہر سے کہ سونے کا وقت آ رہا تو آپ کی لاتوں بنا کو اگر کی عبادت کر کے سوئیے. اب پھر پیغمبر کا جملہ اس راجی نے سنا کہ ہرگز نہیں میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا, اور خدیجہ نے کہا ہوگا کہ اچھا آپ ان کی عبادت نہ کریں. یہ علماء نے اندازہ لگایا, لیکن آپ خود دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جناب خدیجہ, بلکہ جناب خدیجہ کا تو جملہ ہے کہ چھوڑے ان کو, نہ کریں آپ ان کی عبادت. اس کا مطلب خود یہ جملہ جو یہ اس نفرت کو یہ خرابیت کو بتا رہا جو جناب خدیجہ کے دل میں ان لوگوں کے بارے میں تھی. اور ایک جملہ اور یاد کی جو جناب خدیجہ کی شادی کا مسئلہ رک گیا کیونکہ جناب خدیجہ کے چچا نے ابو طالب کو واپس کر دیا کہ میری بھتیجی تمہارے خاندان میں شادی نہیں کرے گی. تو یاد کیجیے کہ جناب خدیجہ نے اپنے کزن کو ورقا کو بلایا اور ورقا سے کہا کہ میں تنہا ہوں. تو ورقا نے کہا کہ تمہاری غلطی ہے, شادی کر لو تنہائی ختم ہو جائے گی. خدیجہ نے کہا تھا کہ کس سے کروں. تو ورقا نے کچھ نام گنوائے, ان میں آپ کو یاد ہوگا تو ورقا نے پہلی بات کہی کہ اس میں بڑے بڑے بادشاہوں کا پیغام آیا. خدیجہ نے کہا بادشاہوں سے کیوں شادی کروں, مکہ چھوڑنا پڑے گا, مکہ نہیں چھوڑنا چاہتا. پھر یہ کہا تھا کہ میری اقبا شہبہ ابو جہل. تو خدیجہ کا جواب یہ تھا کہ یہ لوگ گمراہ, یہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں, یہ بت پرست ہیں, میں ان سے شادی کیوں کروں. تو شادی سے پہلے کا جواب بھی سنی, شادی کے بعد کا جملہ بھی سنی. یہ دو جملے باقی علماء نے کچھ نہیں لکھا, ہمارے علماء نے زیادہ اس پہ کہتے نہیں جی, مگر یہ دو جملے کی تصویر تو ذہن میں دکھا رہے ہیں کہ جناب خدیجہ پاشان نبوت کے آنے سے پہلے ہی بت پرستی سے نفرت کرتی تھی اور تربیت کرتی تھی. اب یہ سلسلہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ اس روایت کو دیکھیں جو اب میں بتا رہا تھا اور نامکمل رہ گئی, کہ جناب خدیجہ سے دو چچاؤں کی اولاد, ایک نوفل کی اولاد برقع اور ایک خویرت کے بیٹے عثمان, یہ دونوں بت پرستی سے نفرت کر رہے ہیں. اور جناب خدیجہ کی تربیت برقع کے ہاتھ میں ہوئی, برقع بہت برے آدمی, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پورا سلسلہ کیا تھا. پروردگار نے خدیجہ کی ولادت سے پہلے برقع کسی نے بت پرستی سے نفرت پیدا کرایا, اور پھر برقع نے کیا کیا, برقع اس سے نفرت. اب یہ چار آدمیوں نے حد کر دیا, چاروں آدمی اپنے حد کو پورا کرنے کے لیے نکلے. ورتا اتنے نوفل کو عیسائی راہ پسند آ گیا, ان کے پاس بیٹھے ان سے علم حاصل کیا. چنانچہ پوری تورات تو پوری انجیل و پوری زبور ان کو زبانی یاد ہو گئی, ورتا اتنے نوفل, جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام کو اچھے طریقے سے پہچان گئے. اب شادی سے پہلے ورتا نے دو تین جملے کہے تھے, وہ اسی لیے پھر جناب خدیجہ کی تربیت انہوں نے کی اور ان کو اقتدامی سے اہل کتاب بنایا. رسالت کے اعلان سے پہلے تین مذہب بہت, اگر کوئی ابراہیم کے دین کو مان رہا ہے تو وہ بھی صحیح, اگر کوئی عیسیٰ کے دین کو مان رہا ہے وہ بھی صحیح, اگر کوئی موسیٰ کے دین کو مان رہا ہے وہ بھی صحیح, وہ بھی مومن. چنانچہ قرآن نے لفظ استعمال کیا کہ یہودیوں میں سے جو مومن انتقال کر گئے خدا ان کی مغفرت کرے. وہ یہ اسی لیے کہ اعلان نبوت سے پہلے اگر کوئی یہودی مر گیا تو صحیح عقیدہ ہے اس کا, یعنی حضرت موسیٰ کو نبی مانتا ہے تو بالکل مومن. تو ورتا ابن نوفل نے اس جیت کو قبول کر کے جناب خدیجہ کو بھی اس راستے پہ چلا. ان کے دوسرے بھائی عثمان وہ تحقیق کرتے کرتے شام چلے گئے, شام عیسائیوں کا مرکز تھا, وہاں جا کے وہ بھی عیسائی بن گئے اور آخر وقت تک عیسائی رہے. ورتا ابن نوفل کا آخری وقت میں کیا ہوا یہ آپ بات میں سنیں گے, کیونکہ ایران رسالت کے بعد ورتا کا ذکر کئی دفعہ آئے گا. تیسری شخصیت تھی عبید اللہ ابن جہش, یہ چار دوستوں کا تذکرہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, جناب خدیجہ کی طہارت اور ان کا مذہب سامنے آئے, دوسرے یہ سامنے آ جائے کہ رسالت سے پہلے بھی ایک گروہ ہے صحیح لوگوں کا, یہ چیز واضح ہو جائے تو پھر پیغمبر کے پیغام کی مقبولیت کو سمجھنا آتا ہے کہ کیوں اتنے جلدی بہت سے لوگوں نے یہ پیغام قبول کر لیا. اب دیکھیے اس میں آخری واقعہ بڑا ہے. تیسری شخصیت عبید اللہ ابن جہش, یہ وہی شخصیت ہے کہ جن کے بھائی عبداللہ ابن جہش آج بھی مدینے جناب حمزہ کی خبر کے ساتھ ان کی قبر, دو قبریں ایک ساتھ ہیں, حضرت امیر حمزہ کی ان سے ملی کے عبداللہ ابن جہش, یہ پیغمبر کے خوبی ذات بھائی, پیغمبر کے خوبی تھی امیہ ان کے بیٹے تھے. اور آپ نے انہیں کی ایک بہن کا نام بھی سنا ہوگا زینب بنت جہش, جن کا نکاح رسول نے پہلے اپنے بیٹے یعنی غلام کے جو بیٹے کی مانند زید ان سے نکاح کیا. میاں بیوی میں تعلقات بہتر نہ رہے, زید نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو, وہ جو کہ پیغمبر کی خطیجات بہن تھی تو بعد میں پیغمبر نے ان سے خود نکاح کر دیا. یہ کہنا کتنے جہش ہے, تو جن کے بھائی عبید اللہ اتنے جہش تھے جنہوں نے بھی اس مرتبہ کو چھوڑ دیا نہیں, یعنی رسول کے خطیجات بھائی. یہ تو ابو لہب کا تذکرہ آپ نے سنا کہ رسول کا چچا گمراہ ہو گیا, عبید اللہ کا تذکرہ نہیں سنا ہوگا وہ سن لیجیے. یہ رسول کے خطیجات بھائی اس مرتبہ کو انہوں نے ترک کر دیا, مگر اس کے بعد میں عیسائیت ان کی سمجھ میں آئے نا یہودیت, یہ شکی حالت میں رہے یہاں تک کہ ان کی شادی ہو گئی. ان کی شادی ہوئی حضرت میں بس بارہ زبان پہ آ گیا, ان کی شادی ہوئی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ, اور ام حبیبہ ان کی بیوی بنی, پھر اعلان رسالت ہو گیا, رسول نے رسالت کا اعلان کیا. وہ کہتے تھے ان کے جہاز کیونکہ پہلے سے ایک دین کی تلاش میں تھے, لیکن میں یہودیت سے مستعد تھا, نہیں عیسائیت سے. چنانچہ فوراً انہوں نے اسلام قبول کر دیا. جو دعوت کی نشیرہ ہوئی تھی اس کے بعد خاندان بنی ہاشم کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں یہ بھی, یہ خود بھائی رسول تھے, ماں کی طرف سے یہ خاندان بنی ہاشم تھے. جب رسول خدا نے مکے کے مسلمانوں کو حبشہ جانے کا حکم دیا تو یہ چلے گا, لیکن اب تک کس شخص کی حالت میں وہاں جانے کے بعد حبشہ تو پورا ملک عیسائیوں کا, بڑے بڑے عیسائیوں نے ان کو ملے, انہوں نے ان کو بہتا دیا اور یہ اسلام سے دوبارہ عیسائیوں کی طرف چلے گا. تو یہ مسلمانوں کی پہلی شخصیت جو اسلام لا کے مرتب ہو گئے, پیغمبر کے سگے فقیرات بھائی, پیغمبر کی بیوی زینب بنت جحش کے سگے بھائی, پیغمبر کا جان قربان کرنے والے عبداللہ کے سگے بھائی عبید اللہ, یہ کہ اس طرح سے ہدایت پا کے گمراہ ہو جاتا. رسول کے گھرانے کی نظام یہ وہاں جا کے مرتب ہوگا. جیسے ہی مرتب ہوئے ان کی بیوی نے ان کو چھوڑ دی. کتنی عجیب بات, خاندان بنی ہاشم کا تعلق رکھنے والا وہ تو اتنا دیکھیں کہ اسلام چھوڑ کر کفر میں چلا گیا, اور خاندان بنو مجیا کی لڑکی ان میں حبیبہ اپنے شوہر کو چھوڑ دی کہ جب تم کافر ہو گئے تو میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان میں حبیبہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دی اور کہاں چھوڑا, تنہائی میں, پردیش میں, رکشا میں, جہاں ہجرت میں کوئی سہارا نہیں, نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ بھائی ہے, نہ بہن, مگر یہ کہ یہ ایمان ہے اس مومنہ کا, چھوڑ دیا اپنے شوہر کو. اور جہاں تک کہ وہ عبید اللہ اپنے جہاز میں ایک طریقہ بنا لیا کہ عیسائی ہونے کے بعد جتنے مسلمان وہاں پہنچے تھے بیچارے مظلوم, ان سب کا مذاق اڑاتے تھے یا اپنے تیاری تھے وہیں پہ, اور اکثر ان کے پاس سے گزرتے تھے, کہتے تھے کہ میری تو آنکھیں کھل گئی, میں نے تو حقیقت کو پا لیا, اور تم لوگ ابھی تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو. یہاں تک کہ اس کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد پیغمبر اسلام خاص طور پر ان نے حبیبہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یعنی اس مومنہ کے صبر کا یہ نتیجہ نکلا کہ مرتد کی بیوی بننے کے بعد پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات میں داخل ہوئی اور ہماری ماں بنی. یہ وہ اپنے حبیبہ نہیں ہے جو گوگے کے جناب زینب کو نہیں تھی, کیونکہ یہ رسول کی زوجہ. یہ تیسری شخصیت, اب جو چوتھی شخصیت کو سن لیجیے تو آپ کی سمجھ میں پھیلانے میں سالت آ جائے. چوتھی شخصیت ہے زید, زید, زید اتنے امر اتنے ہوتا ہے. یہ چوتھی شخصیت انہوں نے بھی وہاں پہ یہ وعدہ کیا تھا ماتا اتنے نوپائی کے پاس کہ ہم برسی کو چھوڑ دیں. انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا لوگوں کو ماننے سے. زید اتنے امر اتنے ہوتا ہے, بتائیے کون شخصیت ہے جو خاندانی کاروں کی ہو جائے. یہ حضرت عمر کے سگے چچا اور حضرت عمر کے سگے چچا صاحب بھائی بھی, چچا بھی ہے اور چچا صاحب بھائی بھی ہے, دو رشتے. حضرت عمر کے والد خطاب, عمر ابن خطاب, خطاب جو تھے وہ لفیل کے بیٹے ہیں, اور جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں زید یہ لفیل کے پوتے. تو خطاب کے بھتیجے بھی ہوئے, لیکن ایک رشتے سے یہ خطاب کے سگے بھائی بھی ہیں, ماں کے رشتے سے. ماں کے رشتے سے حضرت عمر کے والد خطاب کے سگے بھائی ہیں, اور باپ کے رشتے سے یہ حضرت عمر کے والد خطاب کے بھتیجے, اتنے حضرت عمر کے سگے جدادات بھائی ہوئے. بہرحال یہ زید ابن عمر ان میں سے, انہوں نے اسلام لانے سے, اسلام آنے سے پہلے بت پرستی سے انکار کر دیا, اور بت پرستی سے انکار کرنے کے بعد نہ ان کو یہودیت پسند آئی, نہ عیسائیت. آپ نے باقی کے ان کو دیکھا کہ وہ بہرحال عیسائیت میں چلے گئے. ان کو جستجو ہو گئی کہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر دین ابراہیمی تھا, وہ دین ابراہیمی مجھے قبول کرنا, وہ کہاں ہے دین ابراہیمی. سارے مکے میں گھومنے گھوما پھرا, کوئی نہیں جانتا دین ابراہیمی. خاندان بنو ہاشم کو معلوم تھا لیکن حکم نہیں تھا اس کی تبلیغ کا. سارے مکے میں ڈھونڈنے کے بعد پریشان ہو گئے. پھر یہ کہا کہ اپنے مکے سے نکل کے جاؤں گا اور اس دین کو ڈھونڈ کے لاؤں گا. ان کی بیوی صفیہ تھی, ان کو پتا چل گیا, وہ گھبرا گئے, میرا شوہر مجھے چھوڑ کے جا رہا. اس نے خطاب کو اطلاع کر دی, چلے حضرت عمر کے والد. یہ تمام تاریخیں متفق ہیں, مولانا مودودی نے بھی لکھا, شبلی رومانی نے بھی لکھا ہے, صرف ایک شام میں گیس تھی میں پڑھ رہا ہوں کہ جب ان کو یہ پتا چلا تو انہوں نے اپنے ان بھتیجے کو بھائی بھی ہیں بھتیجے بھی بے انتہا تنگ کیا, ستایا, ظلم کیا, مارا, پیٹا, زخمی کیا. پیس جب کبھی اطلاع ملتی تھی کہ یہ جانے کی تیاری کر رہے, کیونکہ بیوی فوراً اطلاع کرا دیتی ہے ان کو, وہ دور کے آتے ہیں اور اچھے طریقے سے ان کو مارنے کے بعد دھمکی دے کے جاتے ہیں کہ خبردار صرف انہیں ابراہیمی کی بات نہ کرو. لیکن زید مار کھا رہے ہیں اور انہیں ابراہیمی کی بات کر رہے ہیں. اب قبولت بھی گھبرا ہے ستان اور ستاب کے ساتھ, کیونکہ جو نوجوان تھے ان میں اس کے بارے میں ہمدردی پیدا ہونے لگی, یہ کون مظلوم کیوں مار کھا رہا. جگہ کہ انہوں نے ستاب نے اور ان کے ساتھیوں نے ان کو پکڑ مکے کے باہر ایک میدان میں قید کر دیا. اب کہاں مکے میں نہیں آ سکتے, باہر بھی نہیں جا سکتے. اور جب کبھی زید مکے آنا چاہتے تھے کچھ ہمارا نوجوانوں کو لگا دیا تھا کہ ان کی خود پٹائی کرنا, چنانچہ بے انتہا مظاہرے انہوں نے برداشت کی. آتے ایک دن موقع ملا مکے تو نہیں آ سکتے تھے, شام چلے گئے. شام جانے کے بعد یہودیوں اور عیسائی علماء کے پاس گھومے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دین ہے, یہ توریت ہے, یہ زبور ہے, یہ انجیل. کہا نہیں, مجھے تو دین ابراہیمی چاہیے اور کوئی دین نہیں چاہیے. ہر جگہ گھومے وہاں دین ابراہیمی کا. جب بہت پریشان ہو گئے تو ایک راہب بہت بوڑھا راہب تقریباً 250 سال کی عمر, اس سے ملاقات کے لیے گئے تھے آخری مرتبہ کہ یہ آخری آدمی سے مل رہا. اس نے اپنی انجیل بھی اسی کا نہیں, انجیل نہیں چاہیے, مجھے تو دین ابراہیمی بتا. اس نے کہا دین ابراہیمی تو ختم ہو رہا, لیکن تمہیں دین ابراہیمی کی جو تلاش ہے تو یاد رکھو, جس شہر سے تم آئے ان قریب اس کے شہر میں حضرت ابراہیم ہی کا ایک نیتا اللہ کا آخری رسول بن کے ظاہر ہونے والا, اور اگر تم نے اس کے زمانے کو پاس میں اس کے آپ پر ایمان لیا ہے تو دین ابراہیمی سے افضل دین کو تم حاصل کر لو. یہ پیشین گول اس نے کی. زید ابن عمر کے دل پہ بڑا اثر ہو کہ وہ اپنا مذہب مجھے نہیں پڑھا رہا, باقاعدہ ہدایت کر رہا ہے. بلاح کے سچے دل سے واپس آئے کہ اب مجھے مکے چاہتی اس نبی کا انتظار کرنا. مگر راستے میں سے ایک ڈاکوؤں کے قبیلے کے قریب سے گزرے, انہوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا اور یہ اسی حالت میں مارے گئے. بعض روایتوں میں یہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنے خاندان سے واحد اٹھائے جائیں گے کہ ایمان کی حالت میں جنہوں نے تنہائی میں موت پائی ہے, اس لیے ان کا مقام بڑا پلند ہوگا. یہ قید اتنے امر تھے. اچھا ہندو میں نے اتنی تفصیل سے تبصرہ کیوں کیا؟ آپ نے دیکھا اس واقعے میں چار آدمی آئے. پہلی شخصیت مرتبہ سے نوفل کا اس لیے ذکر کیا کہ ان کے حالات بہت اہم اب جو آئندہ تبدیل ہوگی. آخری کا تذکرہ اس لیے کیا کہ زید کے اس دین ابراہیمی کی رد کی وجہ سے مکے کے نوجوانوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک اور بھی دین ہے دین ابراہیمی جو یقیناً سچا دین ہوگا, ورنہ یہ آدمی اس لیے مارنا چاہتا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب پیغمبر نے اپنے دین کو پیش کیا تو جو لوگ شروع شروع میں اسلام لے کے آئے ان میں سے ایک ہی زید کے بیٹے سعید بھی تھے. اچھا یہ سعید کون ہے ابھی آپ اور ان کو پہچان لیجیے, بس یہ گفتگو آج تک. یہ سعید وہی شخصیت ہے کہ جن کی شادی حضرت عمر کی سچی بہن فاطمہ سے ہوئی تھی اور حضرت عمر کی بہن ہوئی. اچھا کون سی شخصیت ہے؟ بچوں کو یاد ہوگا آپ اسکول کی اسلامیات میں پڑھ چکے ہوں گے کہ جب ایک مرتبہ حضرت عمر رسول خدا کو قتل کرنے جا رہے تھے تو راستے میں کسی نے کہا تھا کہ جا کے اپنے بھائیوں کو خبر لو, تمہاری بہن اور بہنوں اسلام قبول کر چکے اور تم رسول کے پاس جا رہے. یہ الٹے خطرے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ واقعان بہن اور بہنوں کی علامت قرآن کر رہے. چنانچہ یہ دل پڑے اور خونوں کو اتنا مارا کہ خون جاری ہو گیا. لیکن اس وقت بہن نے کہا کہ ہے عمر, مارتے مارتے ہلاک بھی کر دو لیکن جو دین قبول کر لیا اس کو نہیں چھوڑیں گے. پھر روایتوں میں ہے کہ اثر ہوا, بار بار مجھے تو سنانا کیا پڑ رہے, وہ سورہ طہٰ کی آیت ہے قرآن کریم کا 20 سورہ. اثر ہوا اس کے بعد رسول کے پاس جا کے اسلام قبول کر لیا. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بعد کی تقریروں میں آئے گا تو میں بتاؤں گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے یا اس میں کیا غلطی ہے. لیکن اس واقعے میں جو تذکرہ ہے بہنوئی کا, جن بہنوئی کو مارا اور جو قرآن پڑھ رہے وہ انہی زید کے بیٹے, وہ زید کے دین ابراہیمی کی طرح سے نکلے. میں نے یہ واقعہ اس لیے پڑھا کہ آپ کو اندازہ کہ زید کے اس جہاد کے نتیجے مگر ان کے بیٹے نے اسلام کیوں قبول کیا جبکہ والد کا انتقال اور خود ان کے سالے اتنے سخت ترین دشمن تھے اسلام. صرف اتنے کے بات کا اثر آ گیا کہ زید اتنی تکلیف کر کے نوجوانوں کے گروپ کو تیار کر دیا کہ دور سچا مذہب ہے, یہ سب مذہب غلط. لیکن یہ صحیح اپنے زید کے بارے میں کافی بات سن لیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی ہو جائے. یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جب مولا کائنات جنگ سپریم میں اور جنگ جبل میں حصہ لینے گئے تھے تو مسلمانوں میں تین گروہ ہو گئے تھے. ایک وہ تھا جو مولا کے ساتھ تھا, ایک وہ تھا جو مولا کے خلاف, تیسرا ایک گروہ تھا جس میں یہ شہید بھی تھے لیکن شروع میں اسلام قبول کرنے والے, یہ بھی تھے. ہمارے ساتھ جو سرکلا تھا بدترین شخص ہے, اس کے والد ساتھ بھی تھے, انس اتنے مالک بھی تھے, وہ اسامہ بھی تھے جن کو رسول نے آخری زمانے میں لشکر لے کے بھیجا ان سب نے گھر میں پوچھنا چاہیے اختیار باہر کے نام اس کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی مولا کا ساتھ دیں گے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم تمہارے داخل کی بات مولا سے ان کے بارے میں پوچھا گیا مولا آپ ان کے بارے میں کیا رائے دیتے اپنے مخالفوں کے بارے میں مولا نے رائے دی اپنے ماننے والوں کے بارے میں رائے ان کے بارے میں کیا رائے میں جو بلانا سکوں گا مولا نے کہا خزر الحق ولم ينصر الباطل انہوں نے باطل کی مدد نہیں کی مگر حق کو ذلیل کر دیا. یہ دیکھ کے مولا کا ایک جملہ ہمیں کتنا بڑا اصول کہ ایک وہ مندر بھی حق ہے کہ آپ نے باطل کی مدد نہیں کر مگر حق کو ذلیل کرنے والا بھی مدد مولا نے یہ محض برابا اس کے میں آرام سے بھر دیا خزر الحق ولم ينصر الباطل یہ چیز ان کی کریڈٹ سائڈ پہ جاتی ہے کہ باطل کی مددگار ہیں مگر دوسری طرف یہ چیز بھی ہے کہ حق کو بھی انہوں نے سنا کہ ان کے حق کو دلیل کرنے کی کوشش کی. بہرحال یہ میں نے اس لیے کہا کہ کہیں آدھے واقعات سننے سے کسی کے ذہن میں ان شخصیتوں کے بارے میں کوئی اور بات سن رہا ہے تو اصل واقعہ تھا کہ چار شخصیتوں نے تو مکے کے اندر اعلان ایک ہنگامہ کر دیا کہ بت پرستی غلط ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہمیں کوئی اور مدد جانیے ورنہ میں انسانیت اختیار کر لیں اور زید ابن عمر دین ابراہیمی کو بھاگتے رہے جس کی وجہ مکے کے گرو ایسا بھی تھا جو شک میں پڑ گئے یہ لوگ صحیح ہیں یہ ہمارے بزرگ صحیح ہیں اور جس کی وجہ مکے کے کافروں کو بنی ہاشم لوگ عجیب نہیں لگ رہے کہ بھائی یہ تو پانی ہم سے دور رہتے ہیں کچھ کہتے تو نہیں ہیں یہ لوگ تو ان سے بھی سخت نکلے جس کی وجہ سے خاندان بنو ہاشم ہر خطرے سے محفوظ ہو گیا. اب یہ ماحول مکے کے ہاتھ کے سامنے آ گیا کہ ایک طرف اربوں کی اتنی برائیاں دوسری طرف حق کو قبول کرنے والا ایک گروہ تیار ہو چکا اور تیسری طرف خاندان بنی ہاشم ہے اور پیغمبر اسلام غار حرا میں جانا شروع کر چکے بس اب عرش کا نازل ہونے والا ہے یہ انشاءاللہ ہماری آئندہ گفتگو کا عنوان بنے گا تھوڑی سی آئندہ تھوڑی سی تمہید کے بعد. یہ دین اسلام ہے ایک طرف حق کا گروہ ہے ایک طرف باطل کا گروہ ہے اقوام انتظار کر رہے ہیں تیار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد جو بھی آئے گا وہ اس کے پیغام کو قبول کر لے گا. تاریخ اسلام نے بتایا کہ یہ جو گروہ تھا کہ جو حق کو پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس معلومات نہیں تھی مگر باطل جب اثر ہو گئی تھی ان کے دلوں میں یہ گروہ بعد میں بھی ہر زمانے میں رہا بنا کے ایک ایسا زمانہ آیا کہ جب مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو گیا اور وہ زمانہ تھا 230 سے 250 ہجری کا. اس زمانے میں مسلمانوں نے اپنی حکومت بڑھاتے بڑھاتے روس کو اپنے حکومت میں شامل کر دیا. روس کا ایک علاقہ ہے ترکستان جس میں سمرقند ہے بخارا ہے تاشکند ہے خیوا ہے جس میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے امیر تیمور اور اس کا پورا خاندان پورا مغل خاندان یہاں تک مسلمان پہنچ گئے اور ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا گیا تھا. لیکن یہ زمانہ تھا بنو عباس کے ان خلفاء تھا کہ جو ہارون رشید کے بعد گزرے انہوں نے جو ان کو مسلمان کیا تو ساتھ ساتھ یہ چاہا کہ ان سے فائدہ اٹھائے. وہ فائدہ یہ کہ اب تک جتنے مسلمان تھے پرانے ایران والے شام والے مصر والے یہ سارے مسلمان بنو عباس کے نزدیک ناقابل بھروسہ ہو گئے کیونکہ ان کو اہل بیت کے بارے میں پتا چل چکے تھے حقائق. ان میں سے ہر ایک کے اہل بیت کے ماننے والے تھے. اب خاندان بنو عباس کے لوگ گھبرائے کیونکہ بادشاہ کو اپنی فوج چاہیے ہوتی اپنے محل کی حفاظت کے لیے بادی بات چاہیے ہوتے اپنے کمرے کی حفاظت کے لیے سپاہی چاہیے ہوتے مگر کہاں سے دیکھے آپ عربوں کو لائے تو اس میں خطرہ کہ آج محمد کے ماننے والے ہیں ایرانیوں کو لائے تو وہاں خطرہ کہ آج محمد کے ماننے والے ہیں افریقوں کو لے کر آئے تو وہاں خطرہ کہ آج محمد کے ماننے والے ہیں. اب یہ جو روس کا علاقہ خطرے میں آ گیا اب یہ بہت اچھے لوگ بالکل سیدھے سادے کچھ نہیں پتا ان کو کہ اللہ کیا ہے رسول کیا ان کو کلمہ پڑھاؤ اور سیدھا سیدھا اپنے محل میں لے آؤ. جن کو یہ نہیں معلوم کہ رسول کیا ہے تو ان کو آل رسول کے بارے میں کون بتائے گا. چنانچہ اب باقی خلفاء نے ایک بالکل نیا شہر بنایا سامروا. اگر ان لوگوں کو بغداد میں لائیں گے تو بغداد کے یہاں مسلمانوں سے ملیں گے گمراہ ہو جائیں گے. شام میں لے کے آئیں گے اپنا دمشق میں ان کو رکھیں گے تو وہاں یہ ملیں گے. ان کے لیے ایک شہر بھی نیا بنا ایک نیا شہر بنایا جس کا نام رکھا سرہ من رہا جس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ جو دیکھے گا خوش ہو جائے گا. پھر یہ لفظ ہو گیا سرمن رائے اور اب ہم اس کو سمرا کہتے ہیں. یہ پورا شہر اس لیے بنایا کہ یہ جو بالکل جاہل قسم کے جن کے دل میں کوئی معرفت نہیں, معرفت کا جن کو نام بھی نہیں پتا آل محمد کا, انہیں لے کے آؤ سیدھا جنگلوں سے اٹھا کے سامرنا میں لا کے رکھ دو. اور سامرنا وہ شہر تھا جس میں پابندی تھی, کیا پابندی تھی کہ کوئی انسان اس میں بغیر اجازت بھی نہیں آ سکتا, ورنہ کیپیٹل یہ دارالخلافہ جو چلا ہوا ہوتا ہے وہاں تو ہر قسم کے لوگ آتے. سامرنا اصل میں کینٹونمنٹ تھا, یعنی فوجی چھاؤنی, اس کے بیچ میں خلیفہ تھا محل, فوجی چھاؤنی کے بیچ میں محل کتنا محفوظ علاقہ, اور ساری فوج سے یہی دارالخلافے بھر دیے گئے. اور ان سے کہا گیا کہ دیکھو تو مسلمان ہو گئے, ہمیں رسول کے جانا چاہیے, ہمیں خلیفہ رسول ہماری حفاظت کرو, اور کوئی بھی ہمارا دشمن نظر آئے اسے قتل کر دو. تو پورا سامرنا جو تھا اس کو بند کر دیا گیا, اور اس کے بیچ میں خلیفہ اپنے محل میں رہتا تھا. اچھا اب دیکھیے یہ لوگ ہیں اسلام قبول کر چکے, حق کو ماننے والے, وہی جو میں نے کہا گروہ تیار, حق کو ماننے والے اس لیے خلیفہ کی خاطر ہر قسم کی قربانی دے رہے, مگر دو چار پانچ سال کے بعد ان کے قدم اکھڑنے لگے. کہا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام میں یہ ہے, اسلام میں یہ ہے, اسلام میں یہ کون سا اسلام, ساری رات شراب کی جاتی ہے, یہ کون سا اسلام. اب دیکھیے خلیفہ کا محل بیچ میں, خلیفہ اپنے محل کو اس لیے بیچ میں رکھ رہا ہے کہ اسے جان نہ جانا, برداشت کر رہے گا تو مارا جائے گا, حالت یہ ہو گئی. اور میں اس کی ایک دلیل بھی دیتا ہوں, جب معصومین غیبت میں چلے گئے ہمارے امام زمانہ, تو اس کے بعد خلیفہ نے سمجھا اب تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, اب واپس بغداد چلے گا, سامرا سے واپس بغداد آ گئے, واپس بغداد چلے گا اور کون ہے خطرہ. لیکن بغداد میں آل محمد کے اتنے ماننے والے تھے کہ جس کے بعد تو آپ کو جتنے بتایا نہیں ہوگا کہ باقی خلیفہ میں جا دو, اس کے بعد یہ حالت ہو گئی کہ ایک آپ کی صبح خلیفہ بنتا ہے, شام کو مار دیا جاتا ہے, شام کو نیا خلیفہ, شام کو خلیفہ اگلی صبح مار دیا جاتا ہے نیا خلیفہ, یعنی بارہ بارہ گھنٹے کے خلیفہ بن رہے تھے, ان کو جہاں موقع ملتا تھا مسلمان قتل کر دیتے, یعنی مقدار اتنا غیر محفوظ شہر تھا. تو یہ ان لوگوں کو پتا چل گیا تھا, مگر یہ سمجھ رہے تھے جب تک امام ہے تب تک ہماری جان خطرے میں, امام کے پاس ہم محفوظ ہو جائیں گے, تو نہ کے بعد میں بڑا نقصان اٹھایا. تو خیر ابھی اپنی جان بچانے کے لیے سامرنا میں آ گیا, لیکن جان اتنی بھی پیاری نہیں ہے کہ اپنے مزدوروں کو دو. آپ نے دیکھا ہوگا صاحبان ایمان کی حالت, کہ اللہ ان کو آزمائش میں ڈال رہا ہے, باتیں کر رہے ہیں, بغیر دیوار کا قہر نازل ہو رہا ہے, گھر گھمائے گھمائے سب مگر داری جتنا منگوائی جا رہی, تو جان بھی خطرے میں ہو لیکن اپنے خدا کی نافرمانی کو اپنی جگہ رہے. ایسے گھرانے بھی آپ کو نظر آئے کہ کھانے کا پیسہ نہیں ہوگا مگر گانے کا پیسہ ضرور گھر میں ہوگا جو سنا جائے گا, ایسا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, آپ کو عام طور پر نظر آتا کہ بیچاری عورتیں بیٹیوں کی شادی کا انتظام کریں گے, بھیک مانگنے نکلتی, یعنی شریف ہو لیکن بے پردہ, یعنی آزمائش میں آنے کے بعد بھی حکم خدا کا کوئی خیال نہیں. یہ جب مومنوں کی حالت, وہ ساتھی غریب ہو, وہ جان بچانے کے لیے آگے تو رہنے لگا فوجیوں کے بیچ, مگر اتنا بھی نہیں کہ شراب چھوڑ دے اس کی عادت. تو یہ جو نئے مسلمان تھے یہ گھبرا دیں گے, بڑھ کر اتنا یہاں شراب پی جائے, یہاں گانے سنے جائے, یہاں زنا ہو, یہاں پہ ظلم ہو, یہاں پہ قرآن کا مذاق اڑایا جائے, خاص طور پر متوقع قرآن کا مذاق اڑایا جائے, رسول کا مذاق اڑایا جائے, رسول کے بیٹے کی توہین کی جائے, وہ اسلام سے متنفع ہونے لگے کہ اس سے تو اچھا ہم اپنے اسی مذہب میں تھے عیسائیت یا جو روس کا مذہب تھا, اس نے اور اس نے فرق کیا, بلکہ وہ پھر بھی بہتر, کیونکہ اس وقت تک عیسائیوں میں روحانیت نفس کے کنٹرول ساری مذہبیں چھوڑ دو, وہ اچھا لگ رہا ہے مذہب, یہ کیا مذہب ہے, اب یہ بگڑتے جا رہے ہیں. پروردگار عالم کے مسئلے ہے کہ اتنا قیمتی علاقہ مسلمان بنا, ان کو بگڑنے سے بچایا جائے, اس کے لیے ضروری ایک صحیح اسلام کا نمونہ ان کے سامنے آ جائے. مگر سامرنا میں کون صحیح اسلام کی بات کریں تو خلیفہ کا شہر, بس پروردگار نے وحی کیا کہ فرعون کے محل میں جس طرح موسیٰ کو پرورش کی تو متوکل بھی ذہن میں خیال آیا, مجھے کربلا مولا کا نام و نشان نکالا, مگر معلوم ہے کہ جب تک کربلا والے کا بیٹا موجود ہے میں کربلا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. اس نے سوچا کہ دسویں امام کو سامرنا میں لا کے قید کر دو, پھر کربلا کے اوپر حملہ کرنا. دسویں امام کو خط لکھ کے بلایا گیا, لیکن دسویں امام مدینے میں ظاہری طور پر اتنے طاقتور ہیں کہ گرفتار نہیں کر سکتا. خط لکھا کہ مولا کچھ اہم مسئلے پیش آ گئے ہیں, آپ مشورہ دیجیے, اور میں فوج بھیج رہا ہوں جو آپ کے احترام کے ساتھ لائے گی. اچھا امام تو خود سامرنا آنا چاہتے ہیں تاکہ ان ٹوٹوں کو اسلام بتا, خود اس سے آ کے تو روک دیا گا, لیکن یہ ہے پروردگار کی مسئلہ, خود جا کے خاتم خط لکھ کر فوج بھیج کے امام کو بلوا رہا, بولے رکاوٹ دور ہو گئی امام آ گئے. ٹھیک ہے امام سامرنا میں آ کے قید کر دیے گئے, مگر امام کا مقصد یہی تھا کہ سامرنا پہنچ جائے اور قید کر دیے جائے, کیونکہ قید کیا جائے گا تو سپاہی مقرر ہوں گے حفاظت کے لیے. سپاہی مقرر ہوں گے تو آپ لوگ دو نمونے دیکھیں گے, خلیفہ کون سے سپاہی آ رہے ہیں جو اس کے سب سے وفادار سپاہی. اب ان سپاہیوں نے دو نمبر دیکھے, ہم دو سال اس لائن میں ڈیوٹی دیتے آئے, وہاں شراب ہے, کباب ہے, شباب ہے, زنا ہے, دانا, اور ہم نے 6 مہینے یہاں ڈیوٹی دی. یہاں عبادت ہے, تقویٰ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, قرآن ہے, اب دیکھیے دو نمونے سامنے آ رہے ہیں. جب معصوم ہم سے کہتے ہیں کہ پورے دو آپ کے ناس کے بارے میں دیکھو, لوگوں کو اپنے کردار پیش کیا کرو, زبان سے کہنا بیکار. بخود امام نے کس انداز سے اپنا کردار پیش کیا, عصمت کا کردار. دیکھیے کہ لوگ یہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں, جبکہ دو چیزیں انہوں نے دیکھی تو ایک دم بدل گئے. ہاں اب ہم ہماری سمجھ میں آیا کہ یہ ہے صحیح اسلام. یہ عیسائیت سے تو ہر بیجے اسلام کا حصہ ہوتا ہے, مگر جیسے جیسے یہ اسلام کے